الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه فبارك وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے رمضان مبارک کا ایک دن اور عطا فرما دیا. کل اور اس سے پہلے اس پورے عشرے میں صبر کے بارے میں کچھ گزارشات پیش کرتا رہا ہوں، اور سورہ آل عمران کی آخری آیت کی تشریح کو شروع کی تھی، لیکن وہ ناتمام رہ گئی تھی، اور خیال تھا کہ انشاءاللہ آئندہ اتواروں میں اس کی تکمیل کی کوشش کی جائے گی. اللہ تبارک و تعالی نے زندگی عطا فرمائی اور توفیق بخشی، تو انشاءاللہ آئندہ مجلسوں میں اس آیت کی باقی ماندہ حصوں کی تشریح کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تبارک و تعالی اپنے رضا کے مطابق اس کی توفیق عطا فرمائے. لیکن آج جبکہ رمضان مبارک کا آخری دن ہے، یوں خیال آیا کہ آج کے دن جو ہمیں فوری طور سے کرنے کا کام ہے، اس کی طرف اپنے آپ کو بھی متوجہ کیا جائے اور آپ حضرات کو بھی متوجہ کیا جائے. وہ یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جیسی کیسی بھی اپنی بساط کے مطابق اپنے بارگاہ میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی. تو اس موقع پر دو کام ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے. دو کام ماضی سے متعلق اور دو کام مستقبل سے، آگے کے دنوں سے متعلق. دو کام جو ماضی سے متعلق ہیں، ان میں سے پہلا کام یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ کا شکر ادا کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر کا اہتمام کیا جائے کہ اے اللہ، آپ کا فضل و کرم ہے، آپ کا شکر ہے کہ آپ نے رمضان میں ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، نماز کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، شکر ادا کیا جائے. حقیقت تو یہ ہے کہ ہماری عبادتیں اگر ہم اپنے لحاظ سے دیکھیں تو ناقص ہی ناقص ہیں. کون سی عبادت ایسی ہے جس کو یہ کہا جا سکے کہ اس میں حق ادا کر دیا گیا؟ کون سی عبادت ایسی ہے جس کو ہم اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی منہ رکھتے ہوں؟ ہر عبادت میں کچھ نہ کچھ کوتاہی ہے، کچھ نہ کچھ نقص ہے، لیکن ہمارے حضرت والا حضرت عارف قدس اللہ تعالیٰ سرہ و اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جیسی کیسی بھی عبادت کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مل گئی، اس کی ناقدری نہ کرو، اس کی ناقدری نہ کرو، اس پر ناشکری نہ کرو. پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں حاضری کی توفیق عطا فرما دی. نہ جانے کتنے ہیں، اللہ بچائے کتنے ہیں، کہ جن کو یہ توفیق نہیں ملی. اللہ بچائے بہت سے گھرانے ایسے ہیں مسلمان کہلانے کے باوجود جن میں پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب رمضان آیا تھا اور کب چلا گیا. اللہ بچائے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ ہمیں اللہ نے ان میں سے نہیں بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اس نے توفیق عطا فرمائی اور اپنی اس توفیق، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے باوجود یہ کہنا، ناشکری کرنا اور کہنا کہ بھائی ہم تو ٹکرے مارتے رہے ہیں وغیرہ، اس قسم کے کلمات زبان سے نکالنا یہ ناشکری ہے. شکر ادا کرو، جو کچھ کیا، جو کچھ کرنے کی توفیق ملی، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرو. الحمدللہ، یا اللہ آپ کا فضل ہے، آپ کا کرم. ہمارے حضرت والا کا خاص مزاج، ایک خاص مزاج یہ تھا کہ فرماتے تھے بھائی یہ کوئی توازو نہیں ہے کہ آپ اپنی عبادتوں کی ناقدری کریں، یہ کوئی توازو نہیں ہے، یہ ناشکری ہے. اور ایسے لفظ استعمال کریں کہ بھائی ہماری، ہم کیا ہیں، ہماری نمازیں کیا ہیں، ہمارے روزے کیا ہیں، ٹکرے مار رہے ہیں ہم، اس قسم کے الفاظ سے حضرت فرماتے تھے ناشکری کی بو آتی ہے. اور ایک مرتبہ بڑی معنی خیز بات ارشاد فرمائی، خود اپنا واقعہ سنایا کہ ایک صاحب آئے تھے تو وہ کہنے لگے کہ حضرت ہماری نمازیں کیا ہیں، میں تو ٹکریں ماری ہیں، اور ایسے گندے خیالات، سجدہ کر رہے ہیں اللہ میاں کو اور خیالات آ رہے ہیں، برے برے خیالات آ رہے ہیں، گندے آ رہے ہیں، فوش قسم کے خیالات سجدے کے اندر آ رہے ہیں، تو یہ سجدہ کیا ہے ہمارا، یہ تو ٹکر مارنا ہے، کوئی اس کا حل بتائیے. تو حضرت والا فرماتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ بھائی اگر یہ گندا سجدہ ہے جو تم نے کیا اور بہت ہی نجس قسم کا سجدہ ہے، تو یہ المیہ کے لائق تو ہے نہیں، ایسا کرو یہ گندا سجدہ مجھے کرو، مجھ گندے آدمی کو کرو، المیہ کے لائق تو ہے نہیں. حضرت کیا بات فرما دی، کہاں کہ جب تم کہہ رہے ہو کہ یہ سجدہ گندا ہے، نجس ہے، ناپاک ہے اور یہ خیال، برے برے خیالات سے بھرا ہوا ہے، تو اللہ میاں سے لائق ہے نہیں، تو مجھے کرو. کہ جنہیں ایک دم سے وہ چونک گئے کہ حضرت یہ کیوں نہیں کر سکتے جب گندا کہہ رہے ہو اس کو، تو پھر فرمایا کہ اگر نہیں کر سکتے تو پتہ چلا کہ یہ پیشانی تو اس بدربار کے سوا کہیں اور ٹک نہیں سکتی. تو جیسی کیسی بھی ہے پیشانی وہی ٹکے گی, اسی کے سامنے ٹکے گی, اس کے علاوہ کہیں اور ٹک نہیں سکتی. تو یہ سینٹا ہمارے ایک مشہور شاعر تھے مارو قادر صاحب مرحوم, ان کا شعر یاد آتا ہے کہ قبول ہو کہ نہ ہو پھر بھی ایک نعمت ہے, قبول ہو کہ نہ ہو پھر بھی ایک نعمت ہے, وہ سجدہ جس کو تیرے آستاں سے نسبت ہے. جو سجدہ جو تیرے آستاں سے نسبت رکھتا ہے, تیری چوکٹ سے نسبت رکھتا ہے, وہ نعمت ہے. ہر حال میں آپ کی نعمت ہے, میرا کمال نہیں, آپ کی توفیق کی نعمت. تو جب کسی عبادت کی ادائیگی کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہو جائے تو پہلا کام یہ ہے کہ آدمی شکر ادا کرے. اب دیکھو حضرات صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں لگے ہوئے ہیں اور خندق کھود رہے ہیں, مدینہ منورہ کے گرد خندق کھود رہے ہیں. خندق کھودنا بھی کوئی آسان کام نہیں تھا وہاں پر, اس مدینہ طیبہ کی سرزمین میں اتنی بڑی خندق, اور کوئی وہ آلات نہیں, کوئی اوزار نہیں, کوئی مشینری نہیں. اپنے دست مبارک سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھود رہے ہیں, صحابہ کرام بھی کھود رہے ہیں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بطن مبارک کے اوپر مٹی جمی ہوئی ہے اور بھوک کی شدت کی وجہ سے پتھر باندھے ہوئے ہیں. اتنی محنت ہو رہی ہے اللہ کے دین کے لیے ہو رہی ہے, اللہ کے راستے میں ہو رہی ہے, جہاد کے لیے ہو رہی ہے. اس محنت کے دوران جو کلمات زبان مبارک پر ہیں اور جو سب مل کر کہہ رہے ہیں صحابہ کرام, وہ کیا کرے, اللہم لولا انت ما اہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا. یا اللہ یہ جو کچھ بھی عبادت کی توفیق ہو رہی ہے, یہ عبادت کی بہت عظیم شان عبادت تھی, یہ جو کچھ بھی توفیق ہو رہی ہے سب آپ کی بدولت ہو رہی ہے. آپ کی توفیق نہ ہوتی تو نہ ہم ہدایت پاتے, نہ ہم صدقہ کر سکتے, نہ ہم نماز پڑھ سکتے. تو سکھائے دیا کہ جب کسی عبادت کی توفیق ہو تو اللہ جل جلالہ کا پہلے شکر ادا کرو. یہ شکر دو چیزوں سے بچا رہا ہے, ایک تو اس بات سے بچا رہا ہے کہ جو ناشکری, جو ابھی میں نے ذکر کیا بعض اوقات ناشکری کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں, اس سے بچا رہا ہے, اللہ تعالیٰ کی توفیق کا شکر ادا کر رہا ہے, اور دوسرے عزم سے بچا رہا ہے. یہ بعض اوقات ہم جیسے بیوقوفوں کو کچھ عبادت کی توفیق ہو گئی تو دماغ میں کوئی خناس سے پیدا ہو جاتا ہے, بھائی میں نے بڑا تیر مار لیا, میں نے بڑی زبردست عبادت کی, آج کی رات تو میں نے خضوع خشوع کی انتہا کر دی, اور اس کا دماغ میں ایک عجب پیدا ہو جاتا ہے. اپنے عمل کو آدمی بڑا سمجھنے لگتا ہے, جس کو صوفیاء کرام مرویت عمل کہتے ہیں, کہ آدمی اپنے عمل کو یہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ جل جلالہ یہ جو بہت بڑا کام میں نے کر لیا اور بڑا میں عابد اور زاہد بن گیا, اور اس کے نتیجے میں پتہ نہیں کیا کیا ثمرات اور نتائج کا منتظر ہو جاتا ہے کہ جب میں نے اتنا بڑا کام کر لیا تو اللہ میاں کو چاہیے کہ میرے ساتھ یہ معاملہ کرے. وہ عربی میں مثل مشہور ہے کہ صلی الحائق رکعتین وانتظر الوحی, کہ کسی جراحے نے دو رکعتیں پڑھ لی تھی تو دو رکعتیں پڑھ کے اب انتظار میں بیٹھا کہ میرے اوپر وہی نازل ہوگی اللہ تعالی کی طرف. تو ہم جیسے لوگوں کو ذرا سی کوئی توفیق ہو جائے عبادت کی تو تکبر بھی دل میں پیدا ہونے لگتا ہے، عجب بھی پیدا ہونے لگتا ہے، دوسرے لوگ سب فقیر نظر آنے لگتے ہیں، میں نے تو عبادت کی، یہ لوگ محروم رہے، ان کی حقارت دل میں آنے لگتی ہے. یہ شکر اس کا بھی علاج ہے. شکر علاج یہ ہے کہ یا اللہ آپ کا شکر ہے، آپ نے توفیق دے دی، آپ کی توفیق پر میں شکر ادا کرتا ہوں. شکر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شکر ادا کیا جاتا ہے کسی احسان پر. اگر کوئی آدمی دوسرے کو اس کا جو حقیقی واجب حق ہے وہ ادا کرے تو کوئی شکر کی بات نہیں ہوگی. ایک شخص کا قرضہ تھا کسی کے ذمہ اور اس نے وہ قرضہ ادا کر دیا تو اس کا واجب تھا، کوئی اس کے ذمہ اس نے کوئی احسان کیا قرضہ واجب تھا. وہ تو احسان تو قرض دینے والے کا ہے کہ اس کو قرض دیا. واپس کرنے والے کا تو کوئی احسان نہیں ہے، واپس کرنے والے کے ذمہ تو واجب تھا کہ وہ دیتا. اس کو کوئی شکریہ کا ویسے موقع ہوتا نہیں. اخلاقاً حسن اخلاق کے تحت آپ شکریہ ادا کر دیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن پھر اپنی شکریہ آپ کے ذمہ واجب ہوتا نہیں کیونکہ وہ آپ کا حق تھا جو آپ کو میں اس نے دیا. شکر ادا ہوتا ہے ایسے موقع میں جب کسی نے ایسا کام کیا ہمارے ساتھ جس کے ہم مستحق نہیں تھے اور اس نے کر دیا. کسی نے ہدیہ دے دیا، تحفہ دے دیا، کوئی ایسا کام کر دیا کہ جو اس کے ذمہ واجب نہیں تھا مگر کر دیا اس نے، تو شکر واجب ہوتا ہے. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے تو اس میں یہ بات خود بخود پنہا ہے شکر کے اندر کہ اللہ ہم تو اہل تھے نہیں لیکن آپ نے اپنی توفیق سے ہمیں یہ کام ہم سے کرا لیا، تو اس لیے یہ عجب کی بھی جڑ کاٹ دیا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب کبھی عبادت کی توفیق ہو، کسی بھی عبادت کی توفیق ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے یہ توفیق ادا فرما دی. ایک تو کام یہ ہے ضروری، اور دوسرا کام استغفار ہے. یعنی استغفار اس بات کے اوپر کہ یا اللہ آپ نے توفیق تو عطا فرمائی تھی جس پر میں شکر ادا کرتا ہوں، لیکن جب میرے کرنے کا وقت آیا تو میری نسبت سے اس میں کوتاہیاں بہت ہو گئیں، اس میں غلطیاں بہت ہو گئیں، جس طرح کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر پایا، جو خضوع چاہیے تھا وہ نہ ہوا، جو خشوع چاہیے تھا وہ نہ ہوا. تو میرے اس عمل میں کوتاہیاں بہت ہو گئیں، لہذا اے اللہ میں استغفار کرتا ہوں. استغفر اللہ، استغفار اپنی کوتاہیوں پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق پر شکر اور اپنی کوتاہیوں پر استغفار، یہ دو کام ہر عبادت کی تکمیل پر کرنے چاہیے. اور یہ تو حدیث میں ہے ہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ کر سلام پھیرتے تو تین مرتبہ فرماتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ کائے کا استغفار ہے، یہ نماز میں جو کوتاہیاں ہوئی یا نماز میں جو اس کا حق ادا نہ ہو سکا اس پر استغفار کیا جا رہا ہے. تو اللہ جل جلالہ کی توفیق پر شکر اور اپنی کوتاہیوں پر استغفار، یہ تو در حقیقت جتنی عبادت کی توفیق ہو رہی ہے وہ اللہ جل جلالہ کا کرم ہے، اور اس میں جو کوتاہیاں ہو رہی ہیں وہ ہماری اپنی طرف سے کوتاہیاں ہیں. اسی لیے میں نے اپنے شیخ حضرت عارف قدس اللہ تعالیٰ سرہ سے سنا, اگرچہ براہ راست کسی کتاب میں نہیں دیکھا, کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد انہوں نے نقل فرمایا. کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو بندہ عبادت کرنے کے بعد یہ کہہ لے کہ الحمدللہ استغفراللہ, الحمدللہ استغفراللہ, جو بندہ یہ کہہ لے تو وہ یہ تو شیطان کہتا ہے کہ اس نے میری کمر توڑ دی. کیونکہ عبادت کو انجام دینے کے بعد شیطان کے پاس دو ہی راستے ہیں بہکانے کے انسان سے. ایک راستہ یہ ہے کہ وہ دل میں ڈالتا ہے تو بڑا عابد زاہد بن گیا اور تو نے بڑا تیر مار لیا, تو نے بڑی محنت کی وغیرہ وغیرہ, بہت اچھا کام کیا اپنے عمل کے, اپنے عمل کی بڑائی اور اس کی اہمیت اور اس کی اچھائی دل میں ڈالتا ہے جو عجب پیدا کرتا ہے. ایک تو اس کا یہ ہے حربہ, ایک حربہ یہ ہے جو اس کو مایوس کرتا ہے کہ تو کیا, تو نے کیا عبادت کی, کچھ بھی نہیں, اللہ میاں کے بارگاہ میں پیش کرنے کے لائق تھی ٹکر ہماری تو نے اور حاصل کچھ بھی نہ ہوا. مایوسی پیدا کرتا ہے تاکہ آئندہ کو آدمی ضرورت نہ کرے. تو یہ دو ہی حربے ہیں شیطان کے. تو پہلا جو حربہ ہے یعنی دل میں اس اپنے عمل کی بڑائی پیدا کر دینا, عجب پیدا کر دینا, اس کا حل ہے الحمدللہ. یہ تو اللہ کی توفیق ہے. ہمارے حضرت والا, میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, انہوں نے, ان کو دو شعر بڑے پسند تھے اور دونوں شاعروں کو حضرت نے فرمایا کہ اگر میرے پاس ایک لاکھ روپے بھی ہوتے تو میں آپ کو اس شعر کے انعام میں دیتا. ایک مجذوب صاحب تھا, حضرت مجذوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر, اور ایک جگر صاحب مرو, جگر مراد آبادی صاحب مرو. جگر مراد آبادی جو تھے ویسے تو شاعر آدمی تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی, حضرت والا کی خدمت میں حاضر ہونے شروع ہوئے, اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی بھی بدلی, تو بڑے عارفانہ شعر بھی پھر انہوں نے کہے ہیں. تو حضرت فرماتے تھے کہ جگر صاحب کے اس شعر کو بہت پسند فرماتے تھے اور فرماتے تھے کہ اگر میرے پاس ہوتا تو میں اتنا انعام دیتا. کیا شعر؟ کہ میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے, میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے, قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں اٹھائے جاتے ہیں. میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے, قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں اٹھائے جاتے ہیں. یہ جو دل میں طلب پیدا ہو گئی کہ بھائی آؤ نماز پڑھ لو, روزہ رکھ لو اور اعتکاف کر لو, یہ جو کچھ بھی دل میں طلب پیدا کی یہ بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے. قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں اٹھائے جاتے ہیں. یہ جو قدم اٹھا رہے ہو کہیں عبادت کی طرف, کسی عبادت کی طرف, یہ خود تھوڑی اٹھا سکتے ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ہے جو اٹھا دے. اور اسی وجہ سے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا, حضرت حاجی امداد اللہ صاحب ماجد المکی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مقولہ حضرت والا نقل فرمایا کرتے تھے. لوگ کہتے تھے کہ بھائی دعا کر دیجیے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے ہماری عبادت. تو فرماتے تھے کہ انشاءاللہ قبول ہے, اور ایک بات یہ فرمائی کہ جب ایک عبادت ایک مرتبہ انجام دینے کے بعد دوبارہ اسی عبادت کی توفیق ہو جائے تو سمجھ لو کہ پہلی عبادت قبول ہو گئی. اگر پہلی قبول نہ ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ توفیق نہ دیتے. اگر پہلی قبول نہ ہوتی تو دوبارہ دروازے پہ آنے کا موقع ہی نہ دیتے, دھتکار دیا جاتا ہے اعوذ باللہ. تو یہ قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں, اٹھائے جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے, توفیق ملتی ہے تب ہوتا ہے. تو جب یہ انسان یہ تصور کرتا ہے تو پھر وہ جو عجب کے خیالات شیطان پیدا کیا کرتا ہے اس کا سدباب ہو جاتا ہے, الحمدللہ کہتا ہے. اور دوسرا استغفار, استغفر اللہ. دوسرا یہ کہ تو نے کیا عبادت کر لی, تو کیا کرے گا, کچھ بھی نہیں. اس میں بڑا خرابی تھی, وہ بڑا خرابی تھی, وہ بڑا خرابی تھی, لہٰذا اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لائق ہی نہیں تھی. یہ فضول تو نے ٹکریں ماری ہیں. اس نے کہا جب فضول ہی ماری ہے تو آگے کرنے کی کیا ضرورت. یہ شیطان دل میں ڈال دیتا ہے. تو اس کا علاج ہے استغفر اللہ, استغفر اللہ. کہہ دیا اے اللہ میں آپ کی معافی مانگتا ہوں کہ جو میں عبادت کا حق ادا کرنا چاہیے تھا وہ ادا نہیں کرتا تھا. تو کیا ہوتا ہے, شیطان کہتا ہے میری کمر توڑ دی, اب کوئی میرے پاس حربہ نہیں رہا. استغفار کرتا ہے. اسی لیے حدیث میں فرمایا والمستغفرین بالاسحار, سحریوں کے وقت رات کو تہجد پڑھ رہے ہیں اور سحریوں کے وقت میں استغفار کرتے ہیں. قاعدہ استغفار اسی نماز کی کوتاہیوں سے جو رات میں پڑی تھی اس کی کوتاہی. اے اللہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں کہ مجھ سے جو کوتاہیاں ہوئی وہ معاف فرما دیجیے. اللہ, تو جب استغفار کر لیتا ہے بندہ تو ہمارے والا فرمایا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ جب سکھایا ہے استغفار تو آخر قبول کرنے کے لیے سکھایا ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کہیں سکھائے یوں کہو اور پتہ نہیں مانتے ہم تمہاری. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ بات ممکن نہیں. جب سکھایا ہے وہ خود رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین یہ فرما دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگو اور رحمت مانگو. جب سکھایا ہے تو رد کر دیں گے. کسی سے تم کہو کہ بھائی ان الفاظ کے ساتھ مجھ سے آ کر بات کرنا اور اس بات سے بڑا بس دوں گا. جب وہ بیچارہ وہ تین صاحب کے آئے آپ کا تو رد کر دو, کوئی بھی شریف آدمی نہیں کر سکتا. تو اللہ میاں سے کیسے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ سکھائیں بھی کہ بھائی استغفار کرو اور پھر معاف بھی نہ کریں, قبول بھی نہ کریں. تو جب استغفار کیا تو یقین ہے کہ انشاءاللہ قبول ہوگا. اور جب قبول ہوا تو پھر جو قبول ہونے کا کیا مانا کہ وہ جو کوتاہیاں تھیں وہ درگزر ہو گئی, وہ درگزر ہو گئی. تو اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ جو کوتاہیاں تھیں وہ بھی درگزر ہو گئی. تو اب عبادت جو ہے وہ انشاءاللہ کامل ہے, مکمل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل و کرم سے, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کے نقائص زائل ہو گئے اور وہ مکمل ہو گئی. تو امید یہی رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری کوتاہیوں کے باوجود انشاءاللہ سب کچھ عطا فرمائیں گے, محروم نہیں فرمائیں گے. استغفار کے ساتھ یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتے ہیں. تو شکر اور استغفار دو عمل ہیں جو عبادت کے کسی بھی عبادت کی تکمیل کے موقع پر بندے کو انجام دینے چاہیے. اللہ, الحمدللہ استغفر اللہ، کہتے شیطان کی کمر توڑ دی ان دو جملوں نے. تو اب ہم جب وہ عید کے موقع پر آتا ہے، عید کے موقع پر حدیث سب نے سنی ہوئی ہوگی بار بار کہ جب عید کا اجتماع ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں، کیا پوچھتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں یہ بتاؤ کہ جو مزدور اپنی مزدوری پوری کر لے تو اس کا کیا صلہ ہونا چاہیے؟ تو وہ فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ اس کا فرشتہ اس کا صلہ یہ ہونا چاہیے کہ اس کی اجرت پوری کی پوری دے دی جائے، اس کو پوری پوری اجرت دے دی جائے. تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے اور بندیاں، انہوں نے ان کے ذمے میں نے ایک کام لگایا تھا رمضان کے مہینے میں، یہ انہوں نے پورا کر لیا اور آج اب میرے پاس یہاں عیدگاہ میں میرے پاس آئے ہیں اور مجھ سے دعائیں کر رہے ہیں. تو قسمیں کیسی زبردست قسمیں کھا کے فرمایا، وہ عزتی وہ جلالی وہ علوم مکانی، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے بلند مرتبے کی قسم، لأجیبنہم، آج میں ان کی دعائیں قبول کروں گا. اور صرف اتنا ہی نہیں، کیا فرمایا، وَلَأُبَدِّلَنَّ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتِ، ان کی سیئات کو یعنی ان کی برائیوں کو آج میں ضرور حسنات میں تبدیل کر دوں گا. ان کے حسنات سیئات کو حسنات تبدیل کر دوں گا. اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ جو عبادتیں کی تھی نا انہوں نے، یہ ان کی کوتاہیوں کی وجہ سے تھی تو سیئات، اس میں بے شمار سیئات شامل تھی، لیکن آج میں یہ استغفار کرتے ہوئے آ رہے ہیں تو اس استغفار کی بدولت سے ان سیئات کو حسنات میں تبدیل کر دوں گا. اور جب یہ واپس جائیں گے یہاں سے تو سب کے سب مغفور لہم ہوں گے، ان کی مغفرت کی جا چکی ہوگی. تو استغفار ایسی چیز ہے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ خراب سے خراب چیز کو سونا بنانے والی. تو یہ دو کام ہیں جو کرنے کے ہیں بھائی اس رمضان کی تکمیل پر ماضی سے متعلق. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی رحمت سے ہم سب کو توفیق عطا کرے، خوب شکر ادا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ اس نے رمضان عطا فرمایا، اس میں عبادتوں کی توفیق عطا فرمائی، اس میں روزوں کی توفیق عطا فرمائی، تراویح کی توفیق عطا فرمائی، تلاوت کی توفیق عطا فرمائی، جو کچھ بھی اس پر سیکھو. اور دوسرا، یا اللہ آپ نے توفیق عطا فرمائی تھی لیکن ہم اس کا حق ادا نہ کر سکے. ما عبدنا کا حق عبادت، ما عرفنا کا حق معرفت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ سب. تو اللہ کی رحمت سے پھر پوری امید ہے انشاءاللہ کہ ہماری کوتاہیوں کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ فضل فرما دیں گے. اور رمضان واقعتاً ہمارے لیے انشاءاللہ مغفرت کا، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا ذریعہ بنے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ تو ماضی سے متعلق، مستقبل سے متعلق یہ ہے کہ بھائی جب رمضان گزر گیا تو رمضان گزرنے کے نتیجے میں اگر یہ کام اس طرح ہم نے کر لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ جاؤ آج سب ان کو بخشا بخشائے ہیں، یہ ان کو بخش بخشائے حالت میں بھیج رہا ہوں عیدگاہ سے واپس، تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ مطلب یہ ہوا کہ جو ہمارے گناہوں کی گندگیاں تھیں، گناہوں کی نجاستیں تھیں، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالی نے ان سے نکال دیا، پاک صاف کر دیا. اور ایسی مثال ہوگی جیسے کہ کسی کپڑے کو، میلے کپڑے کو، میلے کچالے کپڑے کو جس پہ دھبے لگے ہوئے ہیں، داغ لگے ہوئے ہیں، اس کو دھو دیا، دھو دیا تو وہ بڑا سفید چٹا ہو گیا، نہ اس پہ کوئی میل ہے، نہ اس پہ کوئی داغ ہے، نہ اس پہ کوئی دھبا ہے، صاف ستھرا کپڑا۔ تو جب صاف ستھرا کپڑا آدمی پہنتا ہے تو اس کو یہ احتیاط کرنی ہوتی ہے کہ اس پر دھبا نہ لگے، ہے نا۔ میلے کپڑے آدمی پہنے ہوئے، 10,000 میل تو پہلے لگے ہوئے اس کے اوپر، اگر اس پہ 2-4 اور لگ جائیں گے تو کوئی بہت بڑی بات نہیں ہوگی، لیکن سفید کپڑا ہے، چٹا، ابھی ابھی دھل کے آیا ہے، اس میں اگر ایک ذرا سا بھی داغ لگ جائے گا دور سے نظر آئے گا۔ تو اس بات کا اہتمام کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے رمضان کی بدولت انشاءاللہ چٹا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہی امید رکھو کہ چٹا کر دیا، اللہ نے معافی کر دی۔ معافی کرنے کے بعد اب ہمیں دھلے ہوئے کپڑے کی طرح ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مزید خراب کرنے سے، اس پر مزید دھبے لگنے سے اللہ تعالیٰ میں حفاظت فرمائے۔ تو اس میں ضرورت عزم کی ہے کہ رمضان ہی میں یہ عزم کر لیا جائے کہ یہ ہم ایک تربیتی کورس سے گزرے ہیں، اور اب جب یہاں سے نکلیں گے تو عزم کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، ہر طرح کے گناہوں سے بچائیں، اور گناہوں سے بچانے کے لیے پھر وہ سارے ہماری 7-8 دن کی جو گفتگو ہے صبر سے متعلق، اس کو ذہن سے نکلیں۔ دیکھو بھائی، جنت اتنی سستی تو ہے نہیں کہ بس کچھ کرنا ہی نہ پڑے، ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں اور جنت مل جاتی تھی، ایسی سستی نہیں ہے۔ تھوڑی بہت تو اس کے لیے کوشش کرنی ہی ہوگی، وہ کوشش یہی ہے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرو، اپنی آنکھ کو، اپنے ناک، اپنے منہ کو، اپنی کانوں کو، اپنے ہاتھ پاؤں کو گناہوں سے بچانے کی فکر کرو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مدد ہوگی۔ عزم کر لو اور وقت پر صبر سے کام لو۔ حضرت حکیم الامت صلی اللہ تعالیٰ سے رہو کا یہ ارشاد میں نے پہلے بھی سنایا ہے، لیکن بار بار سنانے کو جی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وہ فرماتے تھے کہ جب کسی طاعت میں سستی ہو، یہ فرماتے ہیں سارے تصوف کا خلاصہ حاصل یہ ہے کہ جب کسی طاعت کی ادائیگی میں سستی ہو تو سستی کا مقابلہ کر کے اس طاعت کو کرے، اور جب کسی گناہ کا تقاضا پیدا ہو اس گناہ کے تقاضے کا مقابلہ کر کے اس سے بچے۔ اسی سے تعلق معلوم پیدا ہوتا ہے، اسی سے باقی رہتا ہے، اسی سے ترقی کرتا ہے۔ تو یہ عزم کر کے جب نکلیں گے رمضان سے بعد، تو اللہ تعالیٰ کے نام سے بھائی نہ صحیح اتنی لمبی چوڑی شب بیداری، نہ صحیح ترابی کی 20 رکعتیں، نہ صحیح اعتکاف، لیکن یہ تو ہے کہ اللہ کے بندے تو ہم پہلے بھی تھے اور اب بھی ہیں۔ جس اللہ کی مسجد میں اور اعتکاف میں عبادت کر رہے تھے، وہی اللہ مسجد کے باہر بھی ہے، وہی اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ تو کم از کم اس کی احکام کی اطاعت اور احکام کی اتباع کا اہتمام کریں۔ اس میں اگر نفس کو کچھ تکلیف پہنچتی ہے تو پہنچائیں تکلیف، لگائیں چوٹیں اس کے اوپر۔ یہ اللہ نے نفسانی خواہشات پیدا ہی کیے چوٹیں لگانے کے لیے، ان کو بس چوٹیں لگا لگا کر اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کی فکر کر. یہ اللہ کا کر. اللہ نے یہ خواہشات اسی لیے پیدا, یہ ایندھن ہے, اس کو یہ جلانے کے لیے پیدا ہوا ہے. مولانا فرماتے ہیں, کیا خوبصورت بات فرماتے ہیں مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ, کہ شہوت دنیا مثال گلخنس کہ ازو حمام تقوا روشن. یہ دنیا کی جتنی خواہشات ہیں یہ تو ایندھن ہیں, ایندھن کی طرح ہے. یہ اس لیے ہے کہ ان کو جلاؤ تو تقوا کا حمام روشن ہوگا. کیا ازو حمام تقوا روشن, یہ اس لیے پیدا کی گئی. کوئی سوچے کہ یہ جب جلنا ہی تھا ان چیزوں کو, یہ جو آڑ کباڑ ہے یا ایندھن کی چیز ہے, کہ جلنا ہی تھا تو پیدا ہی کرنے کی ضرورت. ارے پیدا تو اس لیے کیا تاکہ ان کو جلا کر روشنی حاصل کرو, ان کو جلا کر حرارت حاصل کرو, ایمان کی حرارت حاصل کرو اور ایمان کا نور حاصل کرو. یہ اس لیے پیدا کی گئی. تو شہوت دنیا مثال گلخنس کہ ازو حمام میں تقوا روشن. تو اس واسطے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس عزم کے ساتھ ہمیں رمضان سے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایسا نہ ہو کہ رمضان ختم ہوا تو سارے بند ٹوٹ گئے اور سارے بندھن ٹوٹ گئے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے کہ وہاں پھر نہ حرام حلال کی فکر رہی, نہ حرام کی فکر رہی, نہ جائز کی رہی, نہ ناجائز کی رہی. اب کے بعد ایک اپنا نظام زندگی بنانے کی ضرورت ہے, نظام اوقات بنانے کی ضرورت ہے. اس نظام اوقات میں ہر ایک چیز کا حق اس کی جگہ پر ادا ہوتا رہے, اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی, اللہ کے بندوں کے حقوق بھی, اور اس اللہ تعالیٰ کے حقوق میں فرائض بھی, اور فرائض تو ہیں ہی, فرائض و واجبات, اس کے ساتھ کچھ نوافل بھی, کچھ اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی, کچھ تلاوت بھی. رمضان میں تلاوت کی توفیق ہوئی تو یہ نہ ہو کہ بعد میں قرآن کریم بند کر کے رکھ دیا ساتھ میں, پھر کبھی تلاوت کی طرف آدمی لوٹے ہی نہیں. روزانہ صبح کو تھوڑا سی تلاوت اللہ تعالیٰ کے کلام کی, اس جب تک نہ ہو تو کوئی اور کام نہ کرے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعائیں, معصور دعائیں, مناجات مقبول حضرت حکیم الوقت صلی اللہ تعالیٰ سے دعو کی, اس کی ایک منزل پڑھ لو, اور کچھ ذکر, ذکر کا کچھ معمول, کیونکہ ذکر ایسی چیز ہے جو ایک طاقت ہے, ایک انرجی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں شیطان سے مقابلہ کرنے کے لیے, نفسانی خواہشات کو کا مقابلہ کرنے کے لیے. ذکر جو ہے وہ ایک قوت پیدا کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ویسے بھی نعمت ہے, عبادت ہے, بذات ہے, خود قوت بھی پیدا کرتا ہے. تو اس لیے کم از کم چار تسبیحات ہمارے بزرگ بتایا کرتے تھے, سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم, تیسرا کلمہ, اور استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, استغفر اللہ العلی العظیم الذی لا الہ الا ہو, استغفار, اور چوتھے درود شریف, درود ابراہیم سب سے افضل ہے. وہ نہ ہو تو جو مختصر درود پڑھ سکوں, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی علی واصحابہ وبارک وسلم. اس کا معمول روزانہ یہ ہو, اور پھر اس کے بعد دعا, یا اللہ میں صبح کے وقت اب باہر نکلنے والا ہوں, دنیا کے کاردار میں داخل ہوں گا, نہ جانے کیسے حالات پیش آئیں, نہ کیسے دائیں پیش آئیں, کیسے تقاضے پیش آئیں, تو اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے میری حفاظت فرما دیجیے, مجھے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجیے, مجھے اپنے طاعات بجا لانے کی توفیق عطا فرما دیجیے. دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما. تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ رفتہ رفتہ منزل تک پہنچا دے گا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك, ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك, ولك الحمد حمدا لا يريد قائله إلا رضاك. اللهم لك الحمد حمدا عند طرف كل عين وتنفس كل نفس. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا. یا اللہ اپنے آپ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم, یا اللہ ہم کس زبان سے آپ کا شکر ادا کریں کہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے رمضان کا یہ مہینہ ہمیں عطا فرمایا. یا اللہ کس زبان سے شکر ادا کریں کہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے اس میں روزوں کی توفیق ادا فرمائی. یا اللہ کس زبان سے شکر ادا کریں کہ آپ نے نمازوں کی توفیق ادا فرمائی. یا اللہ کی زبان سے شکر ادا کریں آپ نے تلاوت کی توفیق عطا فرمائی. یا اللہ ہم ان سب توفیقوں پر اے اللہ آپ کے شکر گزار ہیں. اے اللہ ہمیں یا اللہ ہم شکر ادا کرتے ہیں, بلکہ اس کا حق کے شکر ادا کر ہی نہیں سکتے. اللہم لا نفسی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسی. یا اللہ آپ کی رحمت سے یا اللہ ہمارے شکر کو بھی قبول فرما لیجئے. یا اللہ شکر بھی ہمارا ناقص ہے, یا اللہ اس کو بھی قبول فرما لیجئے. جینا کبھی بضاعت ملجات, جینا کبھی بضاعت ملجات, جینا کبھی بضاعت ملجات. تو اوف لنا الکیل وتصدق علینا انک خیر المتصدقین, انک خیر المتصدقین, انک خیر المتصدقین. یا اللہ آپ کا فضل و کرم ہے, یا اللہ آپ کا فضل و کرم ہے کہ یہ آپ نے توفیق عطا فرمائی. اے اللہ آپ کی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہماری ان کوتاہیوں کو بھی دور آپ کو بھی معاف فرما دیجئے. یا اللہ آپ کی آپ نے توفیق تو عطا فرمائی تھی, لیکن ہم ان عبادتوں کو اے اللہ اس کے صحیح طریقے پر انجام نہ دے پائے. یا اللہ اس میں کوتاہیاں رہیں, اس میں گستاخیاں رہیں, اس میں بے توجہیاں رہیں, اس میں اللہ ہر طرح کے نقائص رہے. اے اللہ ہم ان سارے نقائص پر آپ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں. اے اللہ آپ رحمت سے ہمیں معاف فرما دیجئے, ان کو تاہیوں سے درگزر فرما دیجئے. یا اللہ آپ کے کوتاہیوں سے درگزر فرما دیجئے, معاف فرما دیجئے. یا اللہ آپ رحمت سے معاف فرما دیجئے, یا اللہ آپ رحمت سے معاف فرما دیجئے, یا اللہ رحمت سے معاف فرما کر ان کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما دیجئے. یا اللہ ایسے ہی کریم ہے, ایسے ہی آقا ہے, ایسے ہی داتا ہے. اے اللہ آپ کی رحمت سے ایسے ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو بھی اپنے فضل و کرم سے قبولیت سے نواز دیجئے, اور ان کے اندر کی کوتاہیوں سے درگزر فرما کر یا اللہ ان کو وہ کچھ عطا فرما دیجئے جو آپ نے ان عبادتوں کے اندر جو انوار و برکات رکھے ہیں, جو خیرات رکھی ہیں, یا اللہ جو اجر و ثواب رکھا ہے, یا اللہ وہ سب عطا فرما دیجئے. اللہ ہماری احتیاج پر نظر فرمائے بغیر, ہمارے استحقاق پر نظر فرمائے بغیر, ہماری احتیاج کو مد نظر رکھتے ہوئے یا اللہ سب عطا فرما دیجئے. اے اللہ آپ کے عطا میں کوئی کمی نہیں. اے اللہ آپ کے عطا میں کوئی کہنے آپ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. یا اللہ اگر آپ نواز دیں گے, یا اللہ آپ کے فضل و کرم سے نواز دیں گے, آپ کے اوپر آپ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی. یا اللہ ہمارا کام بن جائے گا. اے اللہ یا ملا تضر الذنوب ولا تنقصه المغفرہ, حب لنا ما لا ينقصک واغفر لنا ما لا يضرک. یا اللہ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہماری ان عبادتوں کو قبول فرما لیجئے. یا اللہ ان پر وہی انوار, وہی برکات, وہی اجر, وہی ثواب عطا فرما دیجئے جو آپ نے ان عبادتوں کے صحیح توبہ ادا کرنے میں رکھا ہے. یا اللہ ہماری کوتاہیوں درگزر فرما لیجئے. اور اے اللہ یا آئندہ ہمیں اپنے فضل و کرم سے یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہمیں صحیح معنی میں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ یا رحم الرحمین, جب آپ نے رمضان کے اندر مغفرت کے بہانے تلاش کیے, قدم قدم پر آپ نے مغفرت کے وعدے فرمائے اور مغفرت فرما دی, تو یا اللہ آئندہ بھی اپنے فضل و کرم سے ہمیں گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائیے، اپنے رضا کے مطابق زندگی عطا فرما دیجئے جو آپ کی رضا کے مطابق ہو، آپ کے احکام کے مطابق ہو، آپ کے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ یا اللہ ایسی زندگی عطا فرما دیجئے، یا اللہ ہم بے ہمت ہیں، ہمت عطا فرما دے، یا اللہ بے حوصلہ ہیں، حوصلہ عطا فرما دے، یا اللہ نفس و شیطان کے جالوں میں گھرے ہوئے ہیں، یا اللہ اپنے رحمت سے نکال دیجئے، نفس و شیطان کے جالوں سے نکال دیجئے اور اپنے رحمت میں لے آئیے، اپنے فضل و کرم میں لے آئیے، اپنے توفیق میں لے آئیے، اور اللہ نفس و شیطان کے بقائد سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ رمضان کے اندر جو کچھ دعائیں کرنے کی توفیق ہوئی یا اللہ ساری قبول فرما لیجئے، یا اللہ کسی سے کسی دعا کو رد نہ فرمائیے۔ اللہم لا تجعلنا بدعائك شقیا، اللہم لا تجعلنا بدعائك اشقیا، اللہم لا تجعلنا بدعائك اشقیا، وكلنا رؤوف رحیما، یا خیر المسئولین ویا خیر المعطین، یا خیر المسئولین ویا خیر المعطین۔ یا اللہ کسی دعا کو رد نہ فرمائیے، کسی دعا کو اے اللہ رد نہ فرمائیے، ساری دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ جو دعائیں کرنے کی توفیق ہوئی وہ بھی قبول فرما لیجئے، جو یا اللہ دل میں تھی کر نہیں سکے وہ بھی قبول فرما لیجئے، اور یا اللہ جو کرنی چاہیے تھی اور دل میں بھی نہیں آئی یا اللہ وہ بھی قبول فرما لیجئے۔ آپ ایسے ہی کریم ہیں، ایسے ہی قادر مطلق ہیں، ایسے ہی رحیم مطلق ہیں۔ یا اللہ جو ہمارے دل میں نہیں آئی دعائیں وہ بھی آپ قبول فرما لیں، ہمارے خیر عطا فرما دیں۔ انا نسألک الخیر کلہ ونعوذ بک من الشر کلہ، اللہم انا نسألک الخیر کلہ ونعوذ بک من الشر کلہ، اللہم انا نسألک الخیر کلہ ونعوذ بک من الشر کلہ۔ یا اللہ اس رمضان مبارک کے مہینے میں یا اللہ آپ کے نیک بندوں نے پچھلی صدیوں میں بھی یا اللہ جو جو دعائیں مانگی ہیں اور اس سال بھی جو دعائیں مانگی ہیں، یا اللہ ان میں سے جو دعائیں ہمارے حق میں مناسب ہیں یا اللہ اپنے رحمت سے وہ ہمارے حق میں سب قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ ہم ہمارے حق میں قبول فرما لیجئے، یا اللہ ہمارے حق میں قبول فرما لیجئے۔ اللہم یا ارحم الراحمین، ایما عبد او امت من اہل البر والبحر تقبلت دعاءهم تقبلت دعوتهم فإنا نسألك أن تشركنا في صالح ما يدعونك فيه وأن تشركهم في صالح ما ندعوك فيه۔ يا الله يا رحمن، إني أستغفر، اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، امين برحمتك يا
www.deenislam.com۔ اس اسلامی تعلیمات کو دنیا بھر کے مسلمانوں تک پہنچانا ہے، اور اس کے ساتھ عصر حاضر کے جدید مسائل جن کا تعلق زندگی کے کسی بھی شعبے سے ہو، اور اس کے بارے میں قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح رہنمائی کرنا ہے۔ توحید رسالت کے حملوں کا مؤثر جواب، اور دنیا بھر کے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات اور تعلیمات سے آگاہی بھی پروگرام میں شامل ہے۔ اسلام کے خلاف پھیلائی گئی غلط فہمیوں کو دور کرنا اور مسلمانوں کے ایمانی جذبات کو بیدار رکھنا بھی اس کوشش کا حصہ ہے۔ نیز صدر جامعہ دارالعلوم کراچی مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی شاہد مرسلو، مفتی اعظم پاکستان اور شیخ الاسلام سپریم کورٹ آف پاکستان مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مرسلو اور مفتی جامعہ دارالعلوم کراچی حضرت مولانا مفتی عبدالرؤوف سکھری صاحب مرسلو کی ہفتہ وار اصلاحی مجالس براہ راست بیان اور دیگر علماء فاتحین کی تقاریر بھی اب انٹرنیٹ پر اس ویب سائٹ پر سنی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح آپ کے مسائل اور ان کا حل، یعنی آن لائن دارالافتاء اور مدارس دینیہ کے سالانہ نتائج بھی گھر بیٹھے بآسانی استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔